सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावीह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل رمضان المبارك کے ان پر کیف لمحات میں درس تراوی کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 18ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے۔ اس پارے کے اندر، یعنی 18ویں پارے کے اندر، اللہ پاک نے ایک تو سورۃ المؤمنون ذکر فرمائی ہے، دوسری سورۃ النور اور تیسرا سورۃ الفرقان کے دو رکوع، ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ سورۃ المؤمنون یہ انتہائی خوبصورت سورت ہے اور اس میں اہل ایمان کی تسلی اور اہل ایمان کے لیے بہت ساری بشارتیں موجود ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بلا شبہ تحقیق جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ فلاح اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ دین و دنیا کی ہر طرح کی کامیابی کو سمیٹ لے تو اس کے لیے اہل عرب فلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے، یعنی کامیاب ہو گئے، اور ان کی کامیابی کیا ہے وہ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہ لوگ وارث ہوئے اور جنت الفردوس کے وارث ہوئے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہی کامیاب ہوا۔ یعنی جنت میں اگر داخلہ نصیب ہو جائے تو حقیقی طور پر یہی کامیابی ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو حقیقی طور پر یہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے کچھ اوصاف بیان کیے، کچھ خوبیاں بیان کی کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی فردوس، یعنی سب سے اعلیٰ جنت، اس کے رہائشی ہوں گے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی المؤمنون، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان شرط اول ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنی زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، حلال کام ہمیشہ کرتے ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی بدکاری کی طرف، برے کام کی طرف وہ نہیں جاتے۔ ان کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت دار ہیں اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ خوبیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیں کہ جن کی ذات کے اندر، جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام خوبیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی جنت الفردوس کے اندر اللہ پاک ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی ہمیشہ پاکیزہ ہی کھاؤ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ ہی کھاتے تھے، ان کو اس پر مستقیم رہنے کی اللہ پاک نے تاکید فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، ہمیشہ نیک اعمال کرتے تھے، ان کو ان نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس طرح اللہ پاک نے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پاکیزہ کھائیں، حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ پاک مومنوں کو اسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد دو آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی، ایک تو یہی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ کھانوں میں سے کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو جو حکم اللہ پاک نے رسولوں کو دیا وہی مومنوں کو دیا، اور پھر اس کے بعد طویل حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے، بندہ ہمیشہ حلال کھاتا رہے، حرام کا تصور بھی نہ کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر جہاں حلال کی ترغیب دلائی ہے، حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رزق حرام کا ہونا ہے، کہ جو رزق حرام کھاتا ہے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، تو لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو کھائے پیئے حرام اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا تک اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اسی سورت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ جو بادشاہ ہے حق ہے، ایسی باتوں سے وہ بلند و بالا ہے، یعنی وہ فضول اور عبث چیزوں کو پیدا کرے ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے، رب العرش الکریم، عرش کریم کا وہ رب ہے، یعنی اللہ پاک نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہو کہ تم دنیا میں آئے، کھایا پیا، زندگی گزاری اور اس کے بعد چلے گئے، تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ تمہاری پیدائش کا ایک مقصد موجود ہے، تمہاری خلقت کا ایک مقصد موجود ہے، اللہ پاک نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے تاکہ جانچا جائے، امتحان لیا جائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو فرمائے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں، یہ کام تو وہ کرے کہ جو عقل و شعور سے عاری ہو، اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو حق ہے، وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہاں ہمیں سبق دیا گیا اور سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ اس زندگی کے مقصد کو جانیں، اس کو سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی یہ فضول کاموں کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کے لیے ہے۔ دوسری سورت جو اس پارے میں ہے وہ سورت النور ہے۔ اس سورت کو سورت النور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے نور ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت النور کہا جاتا ہے۔ اس آیت پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اس سورت میں بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، بالخصوص اہل ایمان کو نیک اعمال کرنے، بدکاری سے بچنے، اور پھر اس کے بعد بدگمانیوں سے بچنے، تہمت لگانے سے بچنے کے بارے میں تاکیدات فرمائی ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے۔ پھر ان لوگوں کی اللہ پاک نے مذمت خاص طور پہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر جو فحاشی ہے، جو بری باتیں ہیں وہ پھیل جائیں، جب اس بات کی وہ خواہش کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تو فرمائے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ تو بہت سارے وہ لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تمنائیں ہوتی ہیں اور بعض اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو اس بات کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان برائیاں اور خرابیاں یہ عام ہوں اور مسلمان برائیوں کے اندر پڑیں۔ ان چیزوں کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے آگے بڑھ کر کوششیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے وعید ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب کے اندر وہ مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو اس کے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ بندہ کسی کے گھر کے اندر جا رہا ہے تو جانے سے قبل ان سے اجازت طلب کرے اور اس گھر والوں کو سلام کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بے دھڑک کسی کے گھر کے اندر گھس جائے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ گھر والے کس حالت کے اندر ہیں، کس کنڈیشن کے اندر ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، کن کاموں کے اندر وہ مصروف ہیں۔ تو اس طرح کسی کے گھر کے اندر گھس جانا یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مینرز سکھائے کہ جب بندہ کسی کے گھر پہ جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہو تو اطلاع دے کر گھر کے اندر داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرے۔ ایسے ہی گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے کہ بعض اوقات بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر سے واپس ہوتے، رات کا وقت ہوتا تو آپ شہر کے باہر پڑاؤ کرتے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے شہر میں، اور اطلاع پہنچ جایا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تاکہ پھر آپ صبح کے وقت اپنے گھر پر جایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ بندہ اس طرح اچانک اپنے گھر نہ جائے بلکہ پہلے سے گھر والوں کو اطلاع وہ دے دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر سبق موجود ہے، جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھروں میں چھاپے ماریں اور گھر والوں کی برائیاں اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس کے برخلاف تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر جانے سے پہلے اطلاع فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی تعلیم بھی دی کہ بندہ پہلے سے اطلاع گھر میں دے بھی دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، جو مومن عورتیں ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کی لازمی طور پر حفاظت کریں، کہ نگاہ جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بچائے، اس چیز سے دیکھنے سے بچائے کہ جس کا دیکھنا اللہ پاک کو ناپسند ہے، یعنی کسی نامحرم عورت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے نہیں دیکھتا کہ اسے دیکھنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس عطا فرمائے گا کہ جس کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اول بہکنے والی چیز یہ نگاہ ہی ہوتی ہے، نگاہ بہکتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے کے برے کام یہ اس نگاہ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور کا پہلے معنی سمجھ لیں کہ نور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شے خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دینے والی ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ لائٹیں ہیں، سورج ہوتا ہے، چاند ہے، اسی طرح ستارے ہیں، یہ خود بھی روشن ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، راستوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، تو ایسی چیز کو نور کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جو نور ہوتا ہے وہ نور عقلی ہوتا ہے، یہ نور نور حسی ہیں، اور بعض اوقات نور نور عقلی ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے راستہ روشن کر دیتی ہے، جیسے قرآن ہے، اسلام ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود نور ہیں، خود روشن ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کرتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو نور معنوی اور نور عقلی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے لیے جو فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے علماء نے چند معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، ان کو نور دینے والا ہے، یہ اللہ پاک کے نور ہونے کا معنی ہے۔ اسی طرح نور کا ایک معنی ہادی آتا ہے، یعنی ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا۔ تو اس کا بعض علماء نے معنی یہ بیان کیا کہ اللہ ہادی اہل السماوات والارض، یعنی اللہ پاک زمین و آسمان کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے، ان کو راستہ دکھانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ مثل نور ہی، اللہ پاک کے نور کی مثال، طویل مثال دی اللہ پاک کے نور کی، جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کا نور، اس کی مثال دی گئی۔ اللہ پاک کا نور کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کے نور سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جیسا کہ آگے اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم یہاں فقط اتنی بات آپ کے سامنے عرض کرتے چلیں کہ مثل نوری ہی کی جو ضمیر ہے اللہ پاک کے نام کی طرف جا رہی ہے، جس کا معنی یہ بنے گا کہ مثل نور اللہ، اللہ کے نور کی مثال، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ تو خود اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہا ہے، یعنی اپنا نور فرمایا، معنی یہ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ خود نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمائے، تو پھر دوسروں کو اعتراض کی کوئی حاجت نہیں۔ اور جب ہم کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، کہ اے نور اللہ، اللہ کے نور آپ پر صلاۃ والسلام ہو، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ گویا کہ فرمایا مثل نور اللہ، اللہ کے نور کی مثال، اور یہاں پر اللہ کے نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک نے سورت کے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان و عظمت اور آپ کے دربار کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، بلکہ ان کے اوصاف کے ساتھ پکارو، یعنی یوں نہ کہو یا محمد، بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین۔ ان القابات کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرو، یا محمد نہ کہو، اس لیے کہ نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جاتا، آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا، یعنی آپس میں جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو ایک بندہ دوسرے کو بلائے تو اس کا بلانا ایک سمپل بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو جواب دے نہ دے، یکساں بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اس کو جواب دے گا، بعض اوقات اچھا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جو پکارتے ہو اور آپس میں جو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو یہ تمہارا آپس میں بلانا یہ بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں، تو ان کے بلانے کو عام چیز نہ سمجھو، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، تو دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ پاک سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ادا کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ آئے نہیں, نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئے کیوں نہیں جب میں نے تمہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز ادا کر رہا تھا. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوری طور پر ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں. اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ والدین کے بلانے پر اس کی صورتیں موجود ہیں, اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ کر وہ والدین کو جواب دے سکتا ہے جب وہ اس کو بلائیں. لیکن جب ان کو جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو بلائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب دے, اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اس کی نماز اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے اور وہ پھر دوبارہ وہیں سے نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ببرکت ہے اللہ کی ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے خاص بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈر سنانے والے ہو جائیں. یعنی اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ سارے عالم کے لیے رسول قرار پائیں, تمام کو آپ کی دعوت دین پہنچے, یہ قرآن آپ کا پہنچے. اور جس کو قرآن پہنچے گا وہ اگر اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے براہ راست اس کو ڈر سنانے والے ہیں. اور آپ بشیر بھی ہیں تمام عالم کے لیے, آپ بشیر بھی ہیں کہ جو اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہے اس کو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں. تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے نذیر قرار دیا گیا, یعنی سب کے لیے آپ رسول بن کر آئے, اس لیے آپ پر رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا, آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا, آپ خاتم النبیین ہیں کیونکہ سارے عالم کے لیے اب آپ ہی کی رسالت ہے, آپ ہی کی نبوت ہے, ہر جگہ آپ ہی کا دین اور آپ ہی کا پیغام ہے. اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اعتقاد کو بھی سختی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اس نظریے کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
رمضان میں آتی نماز تراویح, سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.